أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. یہ دو آیات جو آیت نمبر 111 اور 112 ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں بہت ہی ہمارے حالات کے اعتبار سے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کس قسم کے لوگ درکار ہیں، اللہ اور بندوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، بڑی جامعیت سے اللہ پاک نے ان دو آیات میں اس کو سم اپ کر دیا. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے، انفسہم و اموالہم، ان کی جانے اور ان کے مال اللہ خریدار ہے، حالانکہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے. جان کس نے دی اور مال دونوں اسی کے دیے ہیں، لیکن اسے قربان جائیے خود دے کے اور خود ہی کہتا ہے کہ اب اپنی آزاد مرضی سے میرے ہاتھ پہ بیچ دو. تو اللہ نے تو خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کی جانے اور ان کے مال، اور قیمت کیا لگائی ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ ان کے لیے ہو جنت. لیکن جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے، کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، یُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب وہ کیا کریں گے جنت کے حصول کے لیے؟ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، شہید ہوتے ہیں اس کی راہ میں. گویا کہ جنت اللہ، جنت کی قیمت اللہ نے رکھی ہے کہ جب ضرورت پیش آئے تو اس کے راستے میں اپنی گردن کٹا دینا، یہ ہے اصل جو جنت کی قیمت ہے. وعدن علیہ حقن، اب ظاہر ہے یہ اتنا بڑا، دنیا میں نقد جان دینی ہے، وہاں پر جا کر پتہ نہیں جنت ملے کہ نہ ملے، شک ہو سکتا تھا. اللہ نے اس شک کو دور کرنے لیے فرما دیا وعدن علیہ حقن، یہ اللہ کے ذمے وعدہ ہے پکا اور سچا. کتنا پکا اور سچا؟ فی التورات، یہ وعدہ وہ ہے جو تورات میں بھی موجود، والانجیل، انجیل میں بھی، والقرآن، اور قرآن میں تو یہ وعدہ آپ بار بار پڑھ رہے ہیں. اللہ بتا رہا ہے یہ کام کرو، جنت سب سے بڑی کامیابی ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہو سکتا؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، بس تم خوشیاں مناؤ اس سودے پر، اس بیع و شرح پر جو تم نے اس کے ہاتھ پر کی ہے. یعنی اس کام کے لیے تو جو واقعی ہے ایمان والا ہے، جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں اپنی جان بھی اور اپنا مال بھی بیچ دیتا ہے. اب جہاں اللہ کہے گا وہاں استعمال ہوگی، اور اللہ کا حکم آ جائے تو گردن کٹانے میں بھی جو ہے کوئی گریز نہیں. تو یہ جو سودا تم نے کیا ہے اللہ کے ہاتھ پر، جس میں اللہ نے خرید لیے تمہارے مال اور جان جنت کے عوض میں، تو یہ اتنا بڑا سودا ہے کہ اس سے اونچا سودا ممکن نہیں ہے. اس لیے اس پر خوشیاں مناؤ، اس پر جتنا تم فخر کرو اتنا کم ہے اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے. کیوں؟ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کیونکہ یہی تو سب سے بڑی اور سب سے بھاری کامیابی. ویسے تو آپ نوٹ کریں گے کہ ترجمہ بذات خود جو آیات کی ہر لفظ آیت کا پکار پکار کر بتا رہا ہے کہ اللہ کو مطلوب کیا ہے. اللہ کو وہ سرفروش درکار ہیں جو اس کے لیے اپنا تن من دھن لگائیں گے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمن. اور اللہ نے یہاں مقصد زندگی بھی بتا دی. آپ خود سوچئے, یہ بات وہ ہے جو اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ میں پڑھائے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اپنی جان کو بیچ ڈال دیتا ہے, لگا دیتا ہے, کھپا دیتا ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. کس کام کے لیے بیچنا تھا؟ خریدار اللہ خود ہے. دنیا والوں میں سے کسی کے ہاتھ میں بیچے, اللہ کے ہاتھ میں بیچتا ہے. اور پھر اللہ کی طرف سے دین کے لیے جو تقاضے بھی آتے ہیں انہیں پیچھے نہیں ہٹتا. اسی طریقے سے ہم نے سورہ نساء میں پڑھا کہ فل یقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ, تو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں قتال کریں وہ لوگ جو بیچ ڈالتے ہیں اپنے آپ کو, دنیا کی زندگی کو, اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں جو بیچ ڈالتے ہیں. ویری کلیئر, ویری لاؤڈ کہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے لیے ہر گھڑی, ہر سانس, ہر لمحہ اس کے لیے بسر کرو گے تو آخرت بنے. اگر اسی دنیا کے لیے ہی اپنے آپ کو اسی دنیا کے کتے بن کر رہ گئے تو پھر انجام جو ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارا مال اور تمہاری جان, اس میں سے کوئی چیز بھی تمہاری اپنی نہیں ہے, ویسے بھی یہ اللہ کی دی ہوئی ہے, امانت ہے. اور اللہ چاہتا یہ ہے کہ اسے اسی کے راستے میں لگایا اور کھپایا جائے, اور اس کے عوض اللہ کی گارنٹیڈ, اللہ کا وعدہ ہے جنت کا, جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا موقد کیا, اتنی تاکید, اس کا ذکر تورات میں بھی, اس کا ذکر انجیل میں بھی, اور اس کا ذکر خود قرآن میں بھی. اور یہ بھی اللہ نے کہا کہ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا کون پورا ہو سکتا ہے. لیکن ان یعنی ان مراحل تک, یہ تو ہے نا کلائمیکس, یہ ہے چوٹی, آخری درجہ کہ جان اللہ کی راستے میں قربان کر دو. لیکن اس سے پہلے کچھ مراحل ہیں. جیسے ٹاپ فلور پر آدمی پہلی چھلانگ میں نہیں پہنچ سکتا, سٹیپ بائی سٹیپ چلنا پڑتا نا جی. سیڑھیاں چڑھے گا پہلی منزل تک جائے گا, ہو سکتا ہے اس سے پہلے میزنین فلور آئے, اس تک بھی پہنچنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہوتا سب کو کراس کر کے ٹاپ فلور پہ چلا جائے گا. وہ جو سیڑھیاں ہیں وہ کون سی ہیں, اپنی زندگیوں میں کون سی تبدیلیاں لانی ہیں, وہ اگلی آیت میں بتا دی. اسی میں نے عرض کیا کہ ان دو آیتوں میں اللہ پاک نے پورا فلسفہ کہ جس میں اللہ کا دین معاشرے کے اندر کیسے غالب ہوگا, اس کے لیے ٹارگیٹ اور مشن. اگر تو مال اور جان اللہ کی راہ میں لگانے سے دریغ نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیں تو جنت چاہیے. جنت چاہیے یا تو پھر اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے ویسے بھی اسی کا ہے, اور یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ اس کی قیمت لگا رہا ہے, اور اس کی قیمت سے لگائی ہے جنت. لیکن اس کے لیے یعنی یہ تو ویسے آپ یہ بھی جان لیجئے, اگر میری جان دینی ہوتی اور پہلی گو میں دے دینی ہوتی تو کام بڑا آسان تھا. اس لیے کہ بھائی جان چلی گئی, جان چھوٹ گئی. یہاں روز جو ہے جینا اور روز اس کی خاطر شہید ہونا, اپنی خواہشات کی قربانی, اپنی امنگوں کی قربانی, اپنی آرزوؤں پر جو ہے چھری چلانا, یہ روز کا معاملہ جو ہے یہ کٹھن ہے. اس نے ٹیسٹ ہمارا اسی میں لیا. تو اس نے اسے بتایا اگلی آیت میں کہ یہ کون سا طریقہ ہے, کون سے سرفروش ہیں جن کو یہ جنت ملے گی. فرمایا التائبون, سب سے پہلی بات یہ پچھلی ساری حرکتیں جو ہیں ان کو چھوڑو, سچے دل سے توبہ کرنے والے, بار بار توبہ کرنے والے. اس لیے کہ بہرحال انسان ہونے کے ناطے انسان سے گناہ, خطا, اور ویسے اللہ کے قربان جائیے کہ آج سے آپ کو پتا ہے یہ اشرہ مغفرت بھی شروع ہو رہا ہے, اس کے اعتبار سے بھی استغفار, توبہ, اور پھر ہم جن آفات کا شکار ہیں اس کے اعتبار سے بھی اجتماعی توبہ, سارے پہلو ہی. دیکھیں قرآن تو ہر ہر ہماری سچویشن کے اوپر ہمیں گائیڈنس دے رہا ہے. التائبون کثرت کے ساتھ بار بار جو ہے وہ اللہ کی طرف توبہ کرنا, اصل میں رجوع کرنا ہے, پلٹنا. انسان جب معصیت کرتا ہے تو اللہ کی بجائے اس نے رخ غیر اللہ کی طرف کر لیا ہوتا ہے, جب توبہ کرتا ہے تو دوبارہ سے اپنا رخ اللہ کی بارگاہ کی طرف درست کرتا ہے, قبلہ درست کرو پہلے. جب تک قبلہ درست نہیں ہے باقی سارے کام درست نہیں ہوتے. تو یہ پہلی خصوصیت ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70-70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اب سوچئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام, اور ہما شما تو 70,000 مرتبہ بھی کرنے تو کم ہے. العابدون دوسری خصوصیت, اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت اختیار کرنے والے. عبادت کا جب بھی نام آتا ہے ہمارا تصور نماز روزے تک رک جاتا ہے. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ فاتحہ سے جب سے سبق شروع کیا ہے بار بار یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ عبادت میرے بھائی صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے. عبادت 24 گھنٹے اللہ کی رضا کے مطابق اس کے سارے احکام کو بلا چون و چرا وداؤٹ اینی ایکسیپشن وداؤٹ اینی ریزرویشن ان کو بجا لانا ہے, لیکن کسی مجبوری سے نہیں, کسی خانہ پوری کے لیے نہیں, کمال شوق و محبت کے ساتھ. یعنی عبادت از اکول ٹو اطاعت کلی جمع محبت قلبی. تو دوسری سسٹم کی بنائی العابدون. الحامدون اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا کرنے والے. حمد کے معنی بھی شروع میں عرض کیے تھے, عام طور پہ ہم صرف تعریف سے کرتے ہیں, لیکن تعریف کے ساتھ ساتھ شکر دونوں پہلو جو ہیں اس کے اندر, تعریف جو شکر کے جذبے سے لبریز ہو کر جو ہے وہ کی جا رہی ہے. الحامدون گویا اس میں شکر ذکر سب کچھ جو ہے وہ خود بخود آ گیا. السائحون اور اللہ کی راہ میں سفر اختیار کرنے والے. دیکھیے میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ ہمارے ہاں بھی آج کل ٹریول ٹوریزم ان سب چیزوں کا بڑا زور ہے, لیکن وہ سب غفلت کے لیے بائی اینڈ لارج, اس کے لیے نہیں, اللہ کے دین کے لیے. اب اس کی سیاحت کی پھر بہت ساری السائحون کے جو مصداق بتائے گئے ہیں کہ اللہ علم دین کے حصول کے لیے جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ بھی ہے, اللہ کے دین کے لیے غلبے کے لیے جدوجہد اس کے لیے جو مختلف سفر اختیار کیے جاتے ہیں, روزہ بذات خود اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس لیے کہ یہ وہ سیاحت ہے جس میں یعنی اللہ کی خاطر جو ہے دنیا کی چیزوں سے دوری اختیار کی جاتی ہے. تو یہ مختلف احوال و ظروف کے اعتبار سے السائحون یعنی وہ سفر جو اللہ کے لیے جو ہے وہ اختیار کیے گئے. الراکعون رکوع کرنے والے, رکوع کرنے والے اور الساجدون سجدہ کرنے والے. یہ دونوں کیفیتیں جو ہیں رکوع کی اور سجدے کی, یہ گویا کہ ایک تذلل عاجزی, انسان اپنی پوری پرسنالٹی کو اللہ کے سامنے جھکا دے بچھا دے. انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, گویا کہ ایسا ہے جیسے کوئی اس نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا. اور یہ رکوع کی کیفیت جو ہے یہ انسان کے اندر تکبر بڑائی غرور اس سب کی ضد. آپ کو یاد ہوگا سورہ مائدہ میں ہمیں مضمون پڑا جب اللہ جن کو جو ہے اگر تم جو ہے پھر جاؤ گے دین سے تو اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں. ان کی جو خصوصیات بتائی گئی تھی ان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ زکات دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں. زکات دیتے ہوئے جھکنے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی خیر کا اور دین کا قائم کرتے ہوئے ان کے اندر کوئی عجب کوئی تکبر کوئی بڑائی کہ میں بڑا نیک پاک ہو گیا ہوں اور یہ جو باقی جو ہے یہ سب گرے, یہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ ان کے اندر ایک عاجزی ایک تذلل ایک جو ہے وہ اللہ کے حضور میں جھکنے کی کیفیت. یہ 6 صفات جو بتائی گئی ہیں یہ پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں انفرادی طور پر بھی اس کے کچھ نہ کچھ مراتب اور مراحل طے کیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد فرمایا العامرون بالمعروف اور بلائی کا معروف کا حکم دینے والے. یہ کام اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ آپ کسی کو کہیے وہ کہے گا جناب اپنا راستہ نہ پیئے, آپ ہمارے کام میں کیوں جو ہے خام خواہ دخل اندازی کر رہے ہیں, آپ کو زیادہ شوق ہے اپنی نیکیاں خود ہی کرتے رہیے. اس کے لیے آپ کو ایک اجتماعیت کی ضرورت ہے. اس لیے کہ کچھ لوگ مل جل کر ایک منظم کام کی ضرورت ہے. دیکھیے چھوٹا سا کام اللہ کی مہربانی سے ہم کر رہے ہیں, اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو بھی آرگنائز. یہ بھی امر بالمعروف کا ایک بہت, جو آپ کہہ لیں کہ اس کا مطلوب درجہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال اس کا ایک حصہ ہے. کیا یہ کام ممکن ہے کہ اگر میں بھی اپنے گھر پہ بیٹھا رہوں, آپ بھی اپنے گھر پہ بیٹھے رہیں, اور جتنے ہمارے بھائی یہاں پہلے آ کے انتظام کرتے ہیں, یہ سارا سیٹ اپ کرتے ہیں, یہ سب کچھ جو ہے, اگر کوئی آرگنائزیشن نہ ہو جو اس کو پورے پیچھے مضبوط طریقے سے چلا رہی ہو, آپ کو چائے وقت پہ ملے گی؟ آپ کے لیے ساری صفائی ستھرائی اور سارے ارینجمنٹ یہ پراپر ہوں گے؟ اس کے لیے ایک اجتماعیت کی ضرورت. الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر, اور بدی سے روکنے کے لیے تو اور بھی زیادہ قوت کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ٹھنڈے پیٹوں کو کوئی برداشت نہیں کرتا کہ اس کی برائی کے اوپر کوئی منہ بھی کھولے. یہ کام بھی جو ہے اجتماعیت کے متقاضی, اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتا. والحافظون لحدود اللہ, اور وہ جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. اب یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کب ہوتی ہے, جب اللہ کی حدود قائم ہو. اور اللہ کی حدود اگر قائم نہیں ہے تو پہلے ان کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہوگی, قائم ہو جائیں تو ان کی حفاظت کرنی ہوگی. اور اللہ کی حدود کو قائم کرنا, یہی مقصد ہم نے اسی صورت میں پڑھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق, وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الہدا, کتاب ہدایت, ودین الحق, اور حق نظام زندگی, لیکن میرا وہ الدین کلی, تاکہ وہ اسے غالب فرما دے تمام نظام ہے زندگی کے اوپر, تبھی اللہ کی حدود قائم ہوتی ہیں. یہی مشن تھا, مقصد تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہی مشن آپ کے امتیوں کا, اور یہی مشن جنت کے امیدواروں کا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام کرو تو اس کی قیمت جو ہے وہ اللہ نے جنت لگائی ہے. تو اس کے لیے یہ اللہ کی حدود کے نفاذ کے لیے جو ہے, جو حدود اللہ کے محافظ بن کر کھڑے ہو جانے والے, اگر حدیں قائم ہیں تو ان کی حفاظت کرنے والے, اگر حدیں قائم نہیں ہیں تو پہلے ان کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی اور پھر ان کی محافظت. تو اس کے لیے گویا کہ اللہ کے سپاہی بن کر کھڑے ہو جانا, یہ مطلوب رویے, نو صفات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن المجید جنت کی قیمت صرف یہ نہیں بتاتا ہے کہ آپ صرف کتاب کو پڑھتے رہیے, آپ صرف جو ہے کچھ ذکر اذکار کرتے رہیے, آپ صرف کچھ فضائل کے تذکرے کر کے اور سمجھیے کہ حق ادا ہو گیا ہے, بلکہ درجہ بہ درجہ دیکھیے نو کوالٹیز کے اندر. شروع بات وہیں سے ہوگی انفرادی توبہ, اس سے آگے اپنی ذات کے اندر جو ہے خود اللہ کا بندہ بننا. چھ کوالٹیز جو ہیں وہ اپنی ذات میں اللہ کی بندگی کو درست کرنے کے لیے, اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یہ اب اسی اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینی ہے. جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کو اس سے روکنا ہے, اور یہ سب کچھ ہوگا تب جب اللہ کا دین قائم ہوگا, غالب ہوگا. اور دین غالب نہیں ہے تو غالب کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی, اور غالب ہو جائے تو وہ ان حدود الہی کی محافظت. فرمایا وبشر المؤمنین, ان حقیقی ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ جو فوز العظیم سب سے بڑی کامیابی ہے وہ اللہ نے ان کے لیے طے کر رکھی. تو آپ سوچئے دو آیات کے اندر پوری آپ کو جو ہے جو قرآن کی جو ریولوشنری دعوت ہے اس کا پورا خلاصہ سے جسٹ جو ہے, اللہ توفیق دے تو ان آیات کو یاد کر لیجیے, اپنی نمازوں میں پڑھیے, معنی اور مفہوم کو دل میں تازہ کرتے ہوئے, تاکہ انسان اپنے آپ کو نو کوالٹیز کے اگینسٹ کمپیئر کرتا رہے کہ یہ چھ میری انفرادی حیثیت میں ہے کہ نہیں ہے, اور تین کے لیے میں نے اپنا رابطہ کسی اجتماعیت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے, تاکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی, اور وہ اجتماعیت وہ ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام کرنے والی ہو. اکیلے اکیلے یہ کام نہیں ہو سکتا. ما كان للنبي والذين آمنوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں, اَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ, کہ وہ استغفار کریں مشرکوں کے لیے, وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى, اگر سے وہ ان کی قرابت داری کیوں نہ ہو. شرک ایسا ناقابل معافی جرم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور آئندہ کے لیے سارے اہل ایمان ان کو کہہ دیا کہ وہ اپنے قرابت دار جو ہیں ان کے لیے بھی اگر وہ مشرک ہیں تو ان کے لیے استغفار نہیں کر. من بعد ما تبین لہم, اس کے بعد کہ ان کے لیے ظاہر ہو چکا ہو, انہم اصحاب الجحیم, کہ وہ دوزخ والے ہیں. وما کان استغفار ابراہیم علیہ ابی, اور ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اپنے والد کے لیے نہیں تھا, الا ہم موعدتا وعدہا, مگر ایک وعدہ جو ایک وعدے کی وجہ سے, وعدہا یا ہو جو انہوں نے اس کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ کیا تھا. یہ ہم تذکرہ آگے پڑھیں گے کہ جب ابراہیم سورہ مریم میں غالب بنائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو توحید کی دعوت پیش کی تو انہوں نے کہا وہجرنی ملیا, تو میری نگاہوں سے دور ہو, گھر سے نکال دیے. تو اس وقت بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وہ جو والد کا والدین کا حق ہے اس کو ساقط نہیں ہونے دیا, کہنے لگے سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو, سستغفر لک ربی, میں آپ کے لیے اپنے پروردگار کے حضور میں استغفار کروں گا, انہ کان بی حفیظا, وہ مجھ پر بڑا مہربان. تو مبادہ کوئی کہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو تو منع کر دیا کہ اپنے مشرک قرابت داروں کے لیے استغفار نہ کرو, ابراہیم علیہ السلام تو استغفار کرتے رہے, تو اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اس محض اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے ایک وعدہ چلتے وقت اپنے والد سے کر لیا. فلما تبین لہ, پس جب ان پر یہ بات خوب اچھی طرح سے واضح ہو گئی, انہ عدو للہ, کہ وہ تو اللہ کے دشمن ہی, تبرع منہ, تو انہوں نے بھی اس سے اظہار بیزاری اظہار برات کر دیا. ابراہیم علیہ السلام بھی باز آ گئے تھے, مبادہ کوئی کہے کہ وہ تو استغفار کرنے والے تھے. ان ابراہیم الاباہ حلیم, بے شک اللہ ابراہیم علیہ السلام تو بڑے ہی نرم دل, بڑے ہی آہذاری کرنے والے اور بڑے ہی حلیم التبا تھے. وما کان اللہ لیضل قوم بعد اذ ہداہم, اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی گاؤں قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ وہ نے ہدایت ادا کر چکا ہو, حتی یبین لہم ما یتقون, یہاں تک کہ وہ ان کے لیے واضح نہ فرما دے وہ ساری باتیں وہ سارے کام جن سے ان کو بچنا ہے. تقوی کے معنی بچنا, اللہ جب تک واضح نہ فرما دے کہ انہوں نے کن کن چیزوں میں تقوی اختیار کرنا ہے, اور اس کے بعد وہ قوم اگر وہ روش اختیار کر لے تو اللہ کبھی اسے گمراہ نہیں ہونے دیتا. اگر قوم وہ مطلوب تقوی اختیار نہ کرے تو پھر اللہ جو ہے جس راستے پر وہ چلنا چاہتا ہے اسی کو وہ اس کے لیے کھولتا ہے. یہ ہے اللہ کا قانون ہدایت و ضلالت. ہدایت صحیح فکر اور صحیح راہ عمل انبیاء اور کتب کے ذریعے سے اللہ بھیجتا رہتا ہے, جو اس کو مان لے انہیں توفیق عطا فرماتا ہے ہدایت کے راستے پر چلنے کی. ضلالت جو اس کا گمراہی انکار کریں, جو اللہ پاک کی جو تعلیمات ہے جو اللہ بتائے کہ کن کاموں سے بچنا ہے اور وہ لوگ اگر اس کو ماننے سے انکار کر دیں تو پھر اللہ پاک ان کی توفیق سلب کر لیتا, ان کو گمراہ ہوتے. ان اللہ بکل شیء علیم, اسی کے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, اور بے شک اللہ ہی کے لیے ہے حکومت آسمانوں کی اور زمین کی, یحیی و یمیت, وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت تاریخ فرماتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور تمہارا اس کے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین, اور اللہ پاک نے مہربانی فرمائی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین پر, والانصار الذین تبعوه فی ساعۃ الاسرۃ, اور انصار پر بھی جنہوں نے پیروی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشکل وقت تنگ دستی کے وقت میں. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, اس کے بعد کے دل پھرنے کو تھے کج ہونے کو تھے ایک گروہ کے ان میں سے, ثم تاب علیہم, پھر بھی اللہ پاک نے ان پر رحم فرمایا. یعنی کچھ لوگ تھے جن کے دل کجی کی طرف مائل ہونے لگے تھے لیکن انہوں نے اس کے باوجود کے دلوں میں تنگی تھی, انہوں نے اس تنگی کے وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، تو اس مشکل وقت میں بھی جب انہوں نے اتباع کیا، یعنی یہ اتباع تھا فی العسر والیسر، تنگی میں بھی آسانی میں بھی، تو اللہ پاک نے بھی پھر جو ہے ان پر رحم کیا. اس لیے کہ وہ تنگی کی کیفیت آپ ذرا جان لیجئے کہ وہاں تین مجاہدین کا ایک دن کا راشن ایک کھجور، اندازہ کیجئے. اب وہ تین مجاہدین اس کو کتنا کتنا کھجور کو چوستے ہوں گے کہ پورے دن کی ان کی جو ہے گلوکوز اور ان کی ساری جو ہے پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ سب چیز کی ضرورت ایک کھجور سے پوری ہونی ہے. تو یہ تنگی کوئی ایسی تنگی نہیں تھی چھوٹی موٹی. اس مشکل وقت میں بھی جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، تو پھر ان سے جو کوئی تھوڑی بہت ان کے دلوں کے اندر اگر کوئی پریشانی آئی تھی، اللہ نے اس پر ان کو معاف فرما دیا. انہ بہم رؤوف رحیم، بے شک وہ تو ان کے لیے بڑا مہربان اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اللہ پاک نے ان تین شخصیتوں پر بھی، ان تین اشخاص پر بھی اپنا رحم فرمایا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، ڈیفر کر دیا گیا تھا. آپ کو بتایا وہ تین افراد جو کہ بغیر کسی عذر کے رکے رہے تھے. حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی بما رحبت، اس کی فراخی کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان پر خود ان کی اپنی جانیں جو ہیں وہ بھی تنگ پڑ گئیں. وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، اسی کی جناب کے، اور کوئی جو ہے ان کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے. ثم تاب علیہم، پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ بھی قبول فرما لی. لیتوبو، تاکہ وہ توبہ کریں. اللہ نے انہیں ان کی طرف نظر رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا تاکہ وہ بھی توبہ کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. کونوا مع الصادقین، ذرا یہ غور کیجئے کہ جو بات آیت نمبر 111 اور 112 میں آئی تھی اجتماعیت کی، اسی کے بارے میں دوبارہ سے تلقین آ گئی ہے کہ اکیلے اکیلے پھرو گے تو کبھی بھی جو ہے وہ تقوی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے اس معاشرے میں بدی کا، فحاشی کا، اورانی کا ایسا سیلاب ہے کہ جس کے سامنے تم اکیلے جو ہے تنکے کی طرح بہا دیے جاؤ گے. اگر اس کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہو تو ہاتھوں میں ہاتھ دینے ہوں گے، اور دیکھنا کہیں غلط لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ بھی نہ دے لینا. سچوں کے ساتھ رہو، سچے جو قول کے بھی اور سچے جو عمل کے بھی. اور ان سچوں کی ڈیفینیشن بھی خود قرآن نے بتا دی، جو آیت سورہ حجرات میں آپ کو عرض کر رہا تھا آیت نمبر 15، اس میں ایمان حقیقی کے اجزاء بھی ہیں اور سچے کون ہیں یہ بھی بتا دیا گیا. اب بات آئی گئی ہے تو آپ کو آیت بھی سنا دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون، حقیقی معنوں میں مومن تو وہ ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو دل کی گہرائیوں سے ایمان لائے اللہ پر، اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ثم لم یرتابوا، پھر وہ کسی شک و شبے میں نہیں پڑے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. تو یہ دو اجزاء ایمان حقیقی کے، دل کی گہرائی والا یقین جس میں دوبارہ کوئی سیکنڈ تھاٹ، ایک لہجے کے لیے بھی کوئی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بات نہ ہو، اور مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد. آگے فرمایا کہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک ہم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جو اپنے قول کے بھی سچے اور اپنے عمل کے بھی سچے ہیں. یہاں کہا کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. تو کون سے سچے؟ جو ایمان حقیقی کے یہ دو تقاضے پورے کرے، دل کی گہرائی والا یقین بھی ہو، مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کر رہے ہوں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو اللہ کے تقوی کا حق ادا کر سکتے ہو. ما کان لاہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب، اور ہرگز جائز نہیں اہل مدینہ کا اور ان کے گرد و نواح میں جو بدو رہتے ہیں انہیں، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ پیچھے رہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور یہ کہ وہ اپنی جانوں کو زیادہ عزیز جانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے. ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب, اس لیے کہ انہیں نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت پیاس کی اور نہ تھکن کی, ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ, اور نہ ہی اللہ کی راہ میں بھوک کی. یعنی جب اس راستے پر سفر کرو گے تو یہ سارے یہ مائل سٹونز ہیں, یہ پیاس بھی آئے گی, تکان بھی جو ہے وہ تھکن بھی آئے گی, بھوک بھی آئے گی اللہ کی راہ میں. ولا یتاؤنا موت ان یغیظ الکفار, اور نہ ہی وہ کسی وادی کو طے کرتے ہیں کہ جس سے کفار جو ہیں وہ ناراض ہوں. ولا ینالون من عدو بن نیلا, اور نہ ہی وہ حاصل کرتے ہیں کسی بھی دشمن کے سے کوئی کامیابی. الا کتب لہم بہ عمل صالح, مگر ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے عمل صالح. یہاں اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کی بھی اور ڈائمینشن بتا دی. ہمارے خیال میں عمل صالح بھی جو ہے وہ نماز روزہ ہے, ذکر اذکار ہے, کچھ اور جو ہے اپنی انفرادی نفلی نیکیاں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اس راستے میں یہ ساری پریشانیاں اور تکلیف برداشت کرنا, یہ ہے عمل صالح. اصل عمل صالح جو ہے وہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس کفار سے پنجہ آزمائی, اور اس میں جو ہے ثابت قدمی کا مظاہرہ, یہ سب کچھ جو ہے فرمایا ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خوبصورتی سے اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرنے والا. یہ عمل صالح اکیلے ہو سکتا ہے یا اجتماعیت میں ہوگا, یہ ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے یا اتنے مل کر جو ہے جو باطل کے خلاف جو سارے یہ اقدام کرتے ہیں, اور اس راستے میں جو پریشانیاں تکالیف آتی ہیں ان سب کے عوض میں اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ تو جان کا ہوا, اب مال کا معاملہ, ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة, اور وہ نہیں لگاتے کھپاتے کوئی بھی چیز چھوٹی ہو یا بڑی. ولا يقطعون واديا, اور وہ نہیں طے کرتے کسی بھی وادی کو. الا كتب لهم, مگر ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے, ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون, کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے ان کے بہترین اعمال کی مناسبت. یہ ان کے سب سے اچھے اعمال میں سے یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں. اللہ کے کلمے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو مال بھی لگایا جائے گا, جو وقت بھی لگایا جائے گا, جو صلاحیت بھی لگائی جائے گی, اللہ کے ہاں وہ سب سے اونچے اعمال میں جو ہے اس کو لکھا جاتا ہے. وما کان المؤمنون لینفروا کافة, اور اہل ایمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل پڑیں. یعنی یہاں بتایا گیا ہے کہ حصول علم دین کے لیے ہمارے دین میں کیا طریقہ کار بتایا گیا, تو یہ نہیں کہ سارے ایک ہی دفعہ میں اٹھ کے چل پڑیں گے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم, پس کیوں نہ نکلے ان میں سے ایک گروہ, طائفۃ, ایک گروہ ان میں سے کچھ لوگ ہوں, لیتفقہوا فی الدین, کہ وہ دین کا فہم حاصل کریں, ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم, کہ جب وہ واپس جائیں اپنی قوم کی طرف تو انہیں خبردار کریں, لعلہم یحذرون, تاکہ وہ بھی بچتے رہیں اللہ کی نافرمانیوں سے. اس میں جو بات بتائی گئی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو علم ہے اس کو کہا گیا ہے دین کا فہم, لیتفقہوا فی الدین. یہ صرف جامد فقہ کی تعلیم نہیں ہے, صرف جو ہے چند کتابیں پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. دین چونکہ پورے نظام زندگی کا نام ہے, اس لیے اس کی سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے جتنے مروجہ جو بھی ہمارے مدارس میں بھی ان علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ بھی, اور اس کے علاوہ جتنے علوم جو آج کی اس اعتبار سے, سائنس کے اعتبار سے جن میں ترقی ہو چکی ہے, اکنامکس کے اعتبار سے, بزنس کے اعتبار سے, مینجمنٹ کے اعتبار سے, لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنی اہلیتوں اور صلاحیتوں کے مطابق قرآن کا علم, حدیث کا علم, جو وحی کا نور ہے وہ بھی حاصل کرے. اور دین چونکہ صرف ایک اس رخ کا نام نہیں ہے, دین تو ایک عملی طور پر نظام زندگی کا نام ہے. جو اگر کوئی میڈیکل کا علم حاصل کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے اس کے پاس اتنا سفیشنٹ نالج قرآن کا اور حدیث کا ہو کہ اب اس کی روشنی میں وہ میڈیکل سائنس میں جتنا بھی آگے جائے گا وہ اور زیادہ اس دین کے بارے میں اس کا فہم جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ جو نالج ہے اس کو جو ہے اب اس نظام کے اندر گویا کہ اصل چونکہ مشن ٹارگٹ امت کا ہے اللہ کے نظام عدل و قسط کو قائم کرنا. اس کے لیے جن لوگوں کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے, جہاں یہ بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چند لوگ جب نکلیں گے تو وہ نہیں ہونے چاہیے جو کسی اور کام کے نہ ہوں. آپ کو پتا ہے, برا نہ منائیے گا, جو بچہ اچھا ہو اسے تو کانوینٹ میں بھیج دو, اسے تو جو ہے وہ اپنا وہ اچھے کسی انگریزی اسکول میں بھیجو, اور جو بچہ خدا نہ خاصہ معذور ہے, ذہنی طور پر معذور ہے, اس کو مدرسے میں بھیج دو, کچھ نہیں ہے تو اپنی روٹی تو کچھ نہ کچھ چلا ہی لے گا. یہ رویہ یہاں نہیں بتایا گیا, یہاں بتایا گیا کہ جو کریم اپنی سوسائٹی ہے اس کا کام ہے کہ وہ آئیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ آ کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہی اس وقت کی یونیورسٹی تھی, وہیں پر اصحاب صفہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے, اور پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر وہی تعلیم عام کرتے تھے. اب بھی آئیں ایسے جو ہے جو سب سے بیسٹ کیپیبلٹی کے حامل لوگ ہیں, اور مسلمانوں کی جو ہے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر یہ جو دین اور دنیا کی تفریق کھڑی کر دی گئی ہے. قرآن یہ نہیں بتاتا کہ دنیاوی تعلیم کے لیے الگ انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے اور دین کے لیے الگ. لے تفقہ ہو صرف دین, دین ایک وحدت ہے, اس کو سیکھنے اس کے لیے ایسے ادارے ہونے چاہیے جس میں جو ہے انسان کو اس کی جو جتنی بھی دین کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہو رہی ہوں, اور دنیا میں بھی کیسے ایک اچھے انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنی وہ بھی پوری ہو رہی ہو. اس کے لحاظ اس کے پاس اسپیشلائزیشن کے اپنے اپنے شعبے ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو ڈائیکوٹمی آج آپ دیکھیے اپنا نظام تعلیم, ایک طرف وہ پیدا کر رہا ہے, یہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے اس کے تین قسم کا ہے. ایک تو وہ پیدا کرتا ہے ایرسٹوکریٹس, رولنگ کلاس, جو آرمی میں جن کو کمیشن ملے گا, جن کو سول سروسز میں جو ہے وہ جو جائیں گے, اور جو ہے وہ اوپر بزنس کے اندر بینکس کے اندر اور دوسری جگہوں میں جو ہے وہ بڑے بڑے ہوں گے. دوسرا جو ہمارے سرکاری کالجز اور سرکاری اسکول اور سارا ان سے جو ہے کلرک پیدا ہوں گے, آفس اٹینڈنٹس پیدا ہوں گے, چپراسی پیدا ہوں گے. اور تیسرا ہمارے دینی مدارس, جن سے ہماری مساجد کی رونق جو ہے وہ جاری رہے گی. یہ معاملہ جو ہے یہ ہمارے دین کی تعلیم اس طرح سے تین چار حصوں خانوں میں بٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے, یہ ایک یونٹ ہے, ایک اکائی ہے. اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے جیسی جیسی جس کو جس فیلڈ کے اندر اسپیشلائزیشن, لیکن پہلے بیس جو ہے وہ سب کے لیے. آج انفارچونیٹلی ہمارا قرآن اور حدیث اور دین کی تعلیمات یہ جو ہے جس زمانے میں آپ تو ویسے ہی آہستہ آہستہ خورج خورج کے نکال رہے ہیں, جب تک اسلامیات لازمی بھی تھی تب بھی کیا گنی چنی چند چیزیں, اور وہ بھی جناب ان کلاسز کے اندر ٹیچر وہ رکھا جائے جس کو خود نہ پتا ہو کہ اسلامیات کس بلا کا نام ہے, اور بچے بھی جو ہے اس کے بارے میں نان سیریس قسم کا ایٹیچیوڈ, اس سے دین کی فہم تھوڑی حاصل ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے نزدیک تو یہ بہت ہی ایک اہم اور امپورٹنٹ شعبہ ہے جس کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے. دین ایک جو ہے وہ نظام عدل و قسط ہے, اس کا فہم اس کے لیے ضروری ہے کہ جو جس کا فیلڈ آف اسپیشلائزیشن ہے اس کو ریلیٹ کرے اللہ کے اس قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف کی زندگیوں میں ہمیں جو پریکٹیکل گائیڈنس ملتی ہے, اور پھر اس کی روشنی میں آپ سوچیے, یہی ہمارا علم دین سیکھنے کا. پہلے ہماری یونیورسٹی بغداد میں ہوتی تھی, اس سے آگے بڑھ کر پھر وہ کرتبہ اور کرناٹا کے اندر. یورپ کو جتنی لائٹ ملی ہے وہ ساری جو ہے گرناتا اور کرتبا کی یونیورسٹیوں سے ملی ہے. یورپینز جو ہے وہ ڈارک ایجز میں تھے, جب تک ہم نے دین کو دین سمجھ کر سیکھتے تھے, صرف دنیا کمانے کے لیے نہیں پڑھتے تھے, تو اس وقت تک جو ہے لوگ ہمارے پاس سیکھنے کے لیے آتے تھے. انہوں نے ہم سے وہ سب کچھ حاصل کیا. اس وقت تک دنیا کو اگر جو ہے وہ میڈیکل سائنس انٹروڈیوس کر رہے تھے تو مسلمان, فزکس کا موجز تھا تو مسلمان, اور آپ کے الجبرا کا موجود تھا تو مسلمان, کیمسٹری کا موجود تھا تو مسلمان, یہ نیم اینی فیلڈ آف اسپیشلائزیشن وہ مسلمان تھے. اس لیے کہ وہ لیتفقہوا فی الدین کی قرآنی تعلیم کے مطابق, ان کے ایسی کوئی ڈائیکوٹمی نہیں تھی بلکہ ایک یونیفائڈ سسٹم آف ایجوکیشن تھا. جب سے ہم نے یہ اس کے اندر جو ہے وہ الگ الگ خانے اور تقسیمیں شروع کی ہیں تب سے جو ہے اب معاملہ جو ہے وہ تنزل پذیر ہے, اس کی طرف جو ہے بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من القاتل, اس میں ویسے جن لوگوں کو اللہ نے یہ سمجھ دے دی ہو ان کی بھی جو ذمہ داری اس میں بہت زیادہ بتائی گئی ہے کہ وہ صرف یہ علم حاصل کر کے خود ہی اس کے اوپر خزانے کا کام بند کرنا بیٹھے رہے, بلکہ کہا کہ لیتفقہوا فی الدین,
وہ دین کا فہم حاصل کریں, والے ینذرو قومہم, تاکہ پھر وہ انذار کریں, خبردار کرنے, وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کہاں جا کے انجام دیں گے؟ اپنی قوم, اپنے گروہ, اپنے ہم زبان, اپنے علاقے والے, ان کے اندر. اذا رجعوا علیہم, جب ان کی طرف لوٹ کر جائیں, لعلہم یحذرون, تاکہ وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے بن سکیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈگریوں پر ڈگریاں حاصل کرتے جاؤ اور ان کے ذریعے سے اپنے دنیاوی پروفیشن اور کیریئر چمکاتے چلے جاؤ, لیکن اس علم کے نور سے نہ خود فائدہ اٹھاؤ اور نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دو. اگر علم دین واقعی تفقہ فی دین کے حوالے سے حاصل کیا گیا اور اس میں جو کمی اور کوتاہی کے پہلو ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کی ڈگریوں کے دمبار لگے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے اور احادیث مبارکہ میں کیا نور اللہ نے جو ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بھیجا ہے, تو اس کو جو ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی اس کمی کو کہ تفقہ فی دین کے حوالے سے جو ہے خانہ خالی, اب اس کو پورا کرنے کے لیے اولین فرصت میں چھٹی لے کر پیڈ یا ان پیڈ, اس کے لیے بھی الحمدللہ ہم نے اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہماری جو قرآن اکیڈمیز ہیں ڈیفنس میں بھی ہے اور یاسین آباد میں بھی, اب انشاءاللہ اس سال سے وہاں پر ہمارا کورس شروع ہے, ہم نے ایک باقاعدہ ون ایئر کورس اسی کے لیے, ون ایئر تو نہیں ہے وہ تقریباً 10 مہینے میں, اس لیے کہ رمضان المبارک کے بعد شروع ہوتا ہے اور اگلے رمضان سے پہلے ختم ہو جاتا ہے, اٹس ہارڈلی 10 منتھ کورس جو فل ٹائم ہے اور جس میں ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو گیپ ہے, جو کمی ہے دنیاوی اعتبار سے, جو پڑھے لکھے ہیں گریجویٹس کو ہم اس میں جو ہے انڈکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ اس 9-10 ماہ کے عرصے میں کم از کم اتنی عربی, اتنا قرآن مجید کا فہم اور اس کے ساتھ اتنی موٹی موٹی اس کی چیزوں, اس کے بارے میں اتنا نالج دے دیا جائے کہ وہ قرآن کو اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہوئے اس کو سمجھ سکے اور پھر اللہ ان کو ہمت دے تو اپنے فیلڈ آف اسپیشلائزیشن اس میں جب واپس جائیں تو یہی نور جو ہے اس کو آگے سے آگے عام کرنا. اور میں تحدیث نعمت کے طور پر, اللہ کی اس نعمت کے اظہار کے طور پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے 1992 میں یہی کورس وہاں سے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنے کرم سے نوازا. میں بھی آپ ہی کی طرح ایک دنیا میں میرے لیے بھی بڑی مصروفیات ہے, میں بھی پی آئی اے کی نوکری کرنے والا آدمی ہوں, لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ سب کچھ اسی ذریعے سے آسان کیا اور آپ کی صرف ترغیب کے لیے جو ہے یہ ساری باتیں عرض کر رہا ہوں. اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیلز آپ کو آہستہ آہستہ جیسے ہم آگے بڑھیں گے اور بھی آپ کے سامنے آتی جائیں گی, لیکن میں نے کہا کہ آپ کو یہ جو اتنا امپورٹنٹ اللہ نے کام بتایا ہے لیتفقہوا فی الدین, اس کے حوالے سے جو ہمارے ہاں جو سسٹم ہے, جو آف ایجوکیشن میں جو کمیاں ہیں, جو گیپ ہیں, اور اس گیپ کو یوں کہہ لیجیے کہ کریش پروگرام کی بیسس پر برج کرنے کے لیے ہم نے جو پروگرام انٹروڈیوس کیا ہوا ہے اس سے بھی تھوڑا سا آپ کو متعارف کرا دوں. انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید تفاصیل آئندہ مواقع پر پیش کر دی جائیں گی. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار, اے ایمان والو قتال کرو ان لوگوں سے جو نزدیک میں ہے تمہارے کفار میں سے, یعنی جو اب بیرون ملک عرب اب جو ہے یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے, ولیجدوا فیکم غلظہ, اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں. وعلموا ان اللہ مع المتقین, خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ, اور جب ان پر نازل کی جاتی کوئی سورت, فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا, تو ان میں سے یہ جو منافقین ہیں یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, کوئی ان میں سے یہ کہتا ہے, بعض ان میں سے یہ کہتے ہیں کہ کس کا زیادہ کر دیا اس سورت نے تم میں سے ایمان, کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے نا کہ یہ قرآن وہ چیز ہے, سورہ انفال میں پڑھا تھا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ایمان میں اضافہ کرتی ہیں, لیکن جن کے دلوں کے اندر خلوص اخلاص ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, بھائی کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے اس صورت سے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, پس وہ جو حقیقی ایمان والے ہیں, فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, ان کے ایمان میں تو اس صورت نے اضافہ کیا, وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے ہمیں اور جو ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے رہنمائی آ چکی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے, مرض ہے, فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِم, ان کے لیے جو ان کا مرض جو ہے زیادہ کر دیا اس صورت نے ان کے لیے ان کی ناپاکی کے مرض کو, ان کی اس جو سابقہ ان کے جو ہے دلوں کی گندگی تھی اس کے اندر اور اضافہ کر دیا. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ, اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن، کیا وہ دیکھتے نہیں ہے کہ وہ ہر سال میں آزمائے جاتے ہیں، مبتلا مصیبت کیے جاتے ہیں، مرتن او مرتین، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، ثم لا یتوبون، اور پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتے ہیں، ولا هم یذکرون، اور نہ ہی وہ نصیحت اخذ کرتے ہیں، ان پر جو مختلف گرفت، کبھی اہل ایمان کے ہاتھ سے عذاب، کبھی قحط کی شکل میں عذاب، کبھی سیلاب کی شکل میں عذاب، اس پر جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں، لیکن وہ جو ہے اس سے نصیحت نہیں پکڑتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، یعنی کنکھیوں سے اشاروں میں جو ہے وہ جو تمسخر والا معاملہ ہے. هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا کوئی تمہیں کوئی شخص دیکھ تو نہیں رہا ہے. ثُمَّ انصَرَفُوا، اور پھر وہ چپکے سے وہاں سے جو ہے گویا کہ لوٹ جاتے ہیں. صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو ہی پھیر دیا ہے، وہ فزیکلی نہیں جا رہے ہیں، ان کے دل ہی جو اللہ نے ان کے دل نہ ہم قوم لا یفقهون، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں، جو سمجھ سوجھ بوجھ انہوں نے خود کھو دی اپنی. اب یہ جو آخری دو آیات ہیں بہت ہی عظمت والی، اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق تو یہ قرآن مجید کی نازل ہونے والی سب سے آخری دو آیات ہیں، ان کے بعد کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی، واللہ عالم. اور ویسے آخری آیت کے بارے میں حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص صبح و شام یہ آیات 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام آسان فرما دیتے ہیں. یہ ابو داؤد میں روایت آئی، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، آ چکے ہیں تمہارے پاس ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، ان پر بہت شاق گزرتا ہے تمہارا تکلیف اٹھانا، یعنی تمہاری مشکلات تمہاری تکالیف اس پر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین، اور تمہارے بارے میں بہت زیادہ حریص ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے جو ہے وہ ہر آسانی اور ہر خیر جو ہے اس کے لیے وہ تمہارے بارے میں اس کے خیر اس کی تمنا رکھتے ہیں، تما رکھتے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان کے حق میں بہت ہی زیادہ نرم دل اور بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں. دیکھیے امت کی آسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے خواہش مند. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھیوں کو بھی جب وہ دوسرے علاقوں میں جاتے تھے تو لوگوں کے لیے یہ تلقین ہوتی تھی کہ یسروا ولا تعسروا، دیکھنا انہیں آسانی کے لیے ان کے لیے پیدا کرنا، ان کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا. اور اس لحاظ سے جو کہا گیا ہے کہ رؤوف الرحیم، رافت یہ دل کی نرمی کو کہتے ہیں، کہ کسی دوسرے کی تکلیف انسان اپنے دل کے اندر محسوس کرے، یعنی اگر امت کو جو ہے کسی قسم کی پریشانی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دکھ اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. جیسے کہا کسی نے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے کہ ہر خیر ہر بھلائی ہر نیکی جو امت کو مل جائے اور امت جو ہے اس کو کسی پہلو سے بھی کوئی پریشانی اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان اور کرم کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر بھیجا. اور ہماری طرف سے یہ لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجا کریں، جو ہمارے لیے اتنے فکر مند رہتے تھے. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری جو ہمارے لیے ان کی قربانیاں ہیں اس کا کیا بدلہ دے سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ اللہ کے حضور میں 10 بستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کریں. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ رخ پھیر لیں یہ کفار یہ منافقین یہ مشرکین، فقل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے تو اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، میں نے صرف اسی پر توکل کیا، اعتماد کیا، بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہی رب ہے مالک ہے عرش عظیم کا، پوری کائنات پر محیط ہے، یعنی کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا
मेरे लिए है। तो इसमें जो बात ये कही गई है फैन तवल्लो, अगर ये रुख फेर ले तो इससे ये ना समझे कि सिर्फ उस दौर के लोगों के लिए है। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप और मैं भी ये सारा कुरान जो एक तिहाई कुरान से ज्यादा माशाल्लाह हम पढ़ चुके हैं, अगर सारा पढ़कर और सुनकर फिर भी जो है सीधे होने के लिए तैयार ना हो, रुख फेर लें, तो फरमा दीजिए कि फकुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहू अलैही तवक्कलतु वहुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें हिदायत का रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस पर यह सूरह तौबा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। काफी इसमें आपने नोट किया कि बहुत ही जामे मजामीन और बहुत अहम बातें थी, इसलिए इसकी वजाहत में भी थोड़ा वक्त जो है मामूल से ज्यादा लगा है।